السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وقال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة البقرة کی آیت نمبر 148 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی. ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی. البتہ عام طور پر اس کی طرف توجہ کا معاملہ کم رہتا ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذوالحجہ کے پہلے عشرے، اس کے دن اور اس کی راتوں کا تذکرہ آتا ہے، اعمال کے اجر کا بڑھا دیا جانا اس کا تذکرہ آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے معمولات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. پھر انہی ایام میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا معاملہ، جس کا اپنا ایک پس منظر ہے تاریخی واقعے کے اعتبار سے، اور پھر انہی ایام میں حج کے ایام بھی 8 ذوالحجہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 13 ذوالحجہ تک یہ معاملات جاتے ہیں. تو آج کی نشست میں کچھ خیرات یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کا تذکرہ، اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے حوالے سے چند امور کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے. سورہ البقرہ کا جو یہ مقام ہے آیت نمبر 148، اس سے پہلے 17واں رکوع ہے اور پھر یہ 18واں رکوع ہے. ان 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا موضوع عطا فرمایا، یعنی بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ، یہ تحویل امت کی علامت بھی تھی. اس قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا. تو تحویل قبلہ کا معاملہ، شفٹنگ آف قبلہ کا معاملہ، یہ شفٹنگ آف امہ کا بھی ایک سمبل یا سائن تھا. تو بنی اسرائیل معزول کیے گئے اور نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا. البقرہ کی آیت نمبر 143 سے کچھ آیات پہلے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. وسط کا ترجمہ بہترین کا بھی ہے، معتدل کا بھی ہے، درمیان کا بھی ہے. اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل یا درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے گواہ ہو جائیں. تو یہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط اور امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا جانا. اب بہرحال ایک معاملہ یہ تھا کہ ظاہر کا ایک رخ بھی ضروری ہے، یعنی ہم بھی نماز کو کھڑے ہوتے تو رخ کس طرف ہوتا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. یہ ظاہر کا رخ بھی شریعت نے معین کیا ہے، البتہ ظاہر کے رخ کے ساتھ ایک باطن کا رخ بھی ہوا کرتا ہے. تو یہ ظاہر کی بھی اہمیت ہے، گو کہ ظاہر ہی سب کچھ نہیں ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے. اور یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا تو یہود کی طرف سے اعتراض اٹھ گئے تھے، ان مسلمانوں کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں، یا ان مسلمانوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ابھی اس طرف رخ تھا اب اس طرف رخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا. انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ اگر اب والا قبلہ ٹھیک ہے تو پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر البقرہ میں جواب دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہ بڑا پیارا مقام ہے. اسی مقام پر آیت نمبر 143 میں اعتراض اٹھا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ جواب میں عطا فرما رہے جملہ کہ نہ، اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اعتراض اٹھا نماز کے ضائع ہونے پر کہ اگر پچھلا قبلہ ٹھیک نہیں تھا اب والا ٹھیک ہے تو ان کی تو نمازیں ضائع. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ نے اس مقام پر لفظ ایمان کو صلات کے لیے استعمال کیا ہے، نماز کو ایمان قرار دیا ہے. حاصل اس کا کیا ہے؟ مؤمن ہو اور بے نمازی ہو یہ ممکن نہیں. جیسے ایک مرتبہ شاید یہاں ذکر ہوا ہو، ایک اسکول میں ٹیچر نے پوچھا کہ بچوں سے، بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو بچوں نے کہا کہ جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. تو مسلمان ہو اور بے نمازی ہو ممکن نہیں. مسلمان ہو اور عید قربا پہ بڑا مہنگا جانور بھی پیش کر رہا ہے, نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, قربانی کرنا واجب ہے. اور دیگر فقہا کا اور بھی رائے ہے. اور نماز ادا کرنا فرض ہے. صبح سویرے جانور ذبح ہو رہا ہے, عید کے دوسرے دن کی بات کر رہا ہوں, لیکن فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے, گڑبڑ ہے بھائی. جس رب کے حکم کو مان کر فصلی ربی کا ونحر قربانی کا اہتمام کر رہے ہو, اس نے پہلے فصلی فرمایا ہے, فصلی لربی کا پھر ہے ونحر کا معاملہ. تو بہرحال تو اعتراض اٹھا نماز پر, جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع فرمانے والا نہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس تم نے ظاہر کے رخ کی ذرا سی تبدیلی کا بتنگڑ بنا دیا. تو ظاہر کا رخ اہم ہے مگر یہ سب کچھ نہیں ہے. اب اس ظاہر کے رخ کا اور جو باطن کے رخ کا میں نے ذکر کرنا چاہا, اس کے تعلق سے اس آیت پر دو تین باتیں عرض کر کے عشرہ ذوالحجہ پر بھی کلام کریں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 فرمایا, ولکل وجہتن, اور ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن ہر ایک اپنے لیے کوئی معین کرتا ہے, طے کرتا ہے, رخ زندگی اختیار کرتا ہے. انسان وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو. بے مقصد تو جانور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور انسان بھی نیرا بے مقصد زندگی گزارے تو جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ولی کلیوں وجہتن ہوا مولیہا, ہر ایک کے لیے کوئی سمت ہے, کوئی ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ہر ایک نے اپنی زندگی کو مقصد بنا رکھا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ویژن سیٹ کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہدف سیٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے. کرسی کے لیے بھی ہے, اقتدار کے لیے بھی ہے, شہرت کے لیے بھی ہے, اور فیم کے لیے بھی ہے, بہت کچھ ہے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے, کوئی ڈائریکشن ہے, کوئی رخ زندگی ہے, وہ اس کی طرف رخ کیا ہوا ہوتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بس تم مسابقت کرو خیرات کے معاملات میں. اب ہمارے لفظ خیرات تو بڑا عجیب استعمال ہوتا ہے, خیرات دے دی میں نے, یہ بڑا پیارا لفظ ہے. خیر سے خیرات کا لفظ آیا, تو یہ کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے معاذ اللہ, یہ بڑا پیارا لفظ ہے. اور فَاسْتَبِقُوا میں مسابقت ہے, اور یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. انگریزی میں اس کو کمپٹیشن کہا جاتا ہے. کمپٹیشن کس چیز میں لگا ہوا ہم سب کو پتا ہے. اکثریت کا کمپٹیشن کہاں لگا ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے, قرآن پاک بھی بتاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تم غافل ہو گئے اس دنیا کی محبت میں, اس کے مال و اسباب کی محبت میں, اسی کو تم نے مطلوب, اسی کو تم نے مقصود, اسی کو تم نے مطلوب بنا کر اپنے آپ کو غفلت میں ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے. اللہ محفوظ رکھے. تو رخ حیات تو ہر ایک نے معین کر رکھا ہے, کوئی نہ کوئی آئیڈیل, کوئی نہ کوئی مطلوب, کوئی نہ کوئی مقصود ہر ایک نے بیان کر بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے, سٹرگل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے, لگا رہا ہے, کھپا رہا ہے اپنے آپ کو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم خیرات کے معاملات میں, بھلائی کے معاملات میں, خیر کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. صحابہ کرام میں جذبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. مشہور واقعہ غزوہ تبوک, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو جتنا راہ خدا میں پیش کر سکتے وہ پیش کرے. اللہ کے پیغمبر کی پکار پر لبیک. ایک صحابی رات بھر جو ہے وہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے چند کھجورے وہ بھی لے کر آئے, اور ڈھیروں مال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بھی رضی اللہ عنہ موجود ہے. دو خاص باتیں کیا ہوئیں, پورے گھر کا مال اور آدھے گھر کا مال. یہ کون ہے؟ حضرات شیخین ہیں, حضرت ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ عنہ. صدیق تو پورے گھر کا لے کر آ گئے, اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. اور سیدنا عمر اس ارادے سے بعد میں کہتے ہیں میں اس ارادے سے چل رہا ہوں کہ آدھے گھر کا لے کے جا رہا ہوں, آدھا آدھا گھر, آدھے گھر کا مال لے کے جا رہا ہوں, اور آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ, آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا, آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور جب وہاں پہنچے تو وہ پہلے ہی آگے ہیں. تو بعد میں کہا کہ یہ تو بڑی بات تھی, یہ ہجرت کی ایک رات مجھے دے دیں, ایک رات ہجرت کی مجھے دے دیں, سارا باقی مجھ سے لے لے میرے لیے کافی. یہ اکبر ہی ہیں, یہ بڑے ہیں آگے ہیں. مگر دوڑ تو لگی ہے نا ادھر, کمپٹیشن تو ہے نا، کس چیز میں کمپٹیشن ہے؟ میں اللہ کو راضی کرنے میں آگے بڑھ جاؤں، میں اللہ کو پا لینے میں آگے بڑھ جاؤں، میں ان خیرات بھلائی نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں. یہ دوڑ صحابہ میں لگی ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور معاش کے معاملات پتہ کیا تھے؟ عجیب لوگ تھے خدا کی قسم. یہ لوگ ابھی سورج نکلا ہے اور ایک صحابی مارکیٹ سے واپس آ رہے ہیں، دکان سے واپس آ رہے ہیں، ابھی سورج نکلا ہے، چڑھا ہے. کبھی کیا ہوا؟ کہا میری آج کی ضرورت پوری ہو گئی، ختم، جا رہا ہوں واپس. ہمارا حال کیا ہے؟ بڑے شہروں کی مارکیٹیں کھلتی کب ہیں؟ میں کراچی زیادہ رہتا ہوں، 12-1 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلتی. یہی شاید لاہور میں بھی ہوگا، بڑے شہروں کا حال یہی. اور بند کب ہوتی ہیں مارکیٹیں؟ رات 10 بجے 11 بجے. آدھا دن تو ہم نے برباد کر دیا. پیغمبر کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری امت کے صبح کے معمولات میں برکت عطا فرما. اور ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، مارکیٹیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں سے برکت آنی؟ آدھا دن نکل گیا، اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے دکان کھولنے کا، اور پھر جا کر ہم رات کو 10-10 11-11 12 بجے جا کے دکانیں بند کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا؟ اچھا یہ 11 بجے بند کرتا ہے، میں 12 بجے بند کروں گا. یہ 10 بجے جاتا ہے، میں 11 بجے. ایسے ہی ہے نا، ادھر کیا ہے بھائی؟ کیوں واپس جا رہے ہو؟ میری پوری ہو گئی، آج کی ضرورت پوری ہو گئی، میں واپس جا رہا ہوں. تبھی تو وہ تھے نا، تبھی تو اللہ ان کو گارنٹی دیتا ہے رضی اللہ عنہم وردوان، اللہ ان سے راضی واللہ سبحانہ وتعالی سے راضی. نقطہ کیا تھا؟ دوڑ ہے، سبقت ہے، کمپٹیشن ہے، آگے بڑھنے کا معاملہ ہے. کس چیز میں؟ خیر کے کاموں میں. اور بھائی سچی بات ہے، اس دنیا کے معاملات میں کتنا ہی جمع کر لیں، حلال کمانا ٹھیک ہے، جائز ضروریات پر خرچ کرنا ٹھیک ہے، اور دین کے دیگر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ کام کرے تو اجر بھی ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنا یاد رکھیں، یاد کیا رکھیں؟ مشاہدے کی بات ہے، دو ٹکے بھی میرے ساتھ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانے، کفن میں جیب بھی نہیں ہے، کچھ نہیں جانا، نہ وہاں سے آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوگا ٹرانزیکشن کی، خاک کریں گے. سادہ سی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو ہر ایک کا رخ تو ہے زندگی کا، اور وہ صرف رخ کیے ہوئے ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے. فاستبقوا الخیرات، تم خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے. اچھا ایک اور نقطہ، یہ جو مسابقت ہے نا، کمپٹیشن، یہ ہماری فطرت میں، اور دین بڑا پیارا ہے، دین فطرت ہے نا. اللہ نے ہمارے فطری جذبات کو کچلا نہیں ہے، چینلائز کر دیا ہے، صحیح ڈائریکشن کی طرف پھیر دیا. بندوں میں غصے کا آ جانا فطری بات ہے، مگر ہمارا غصہ کہاں نکلتا ہے؟ کمزوروں پر، بیوی پر نکل گیا، بچوں پر نکل گیا، ملازم پر نکل گیا، سبارڈیٹ پر نکل گیا، باس پہ نکلتا ہے کبھی؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ برابر والے پہ نکلتا ہے کبھی غصہ؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ اپنے غصے کو بھی دیکھ لیں، کہاں نکل رہا ہے غصہ؟ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر غصہ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آتا ہے؟ نہیں آتا. اللہ کے احکامات ٹوٹنے آتا ہے؟ نہیں آتا. اللہ کی حدود پامال ہوتی ہیں، آتا ہے؟ نہیں آتا. ادھر آئے گا تو دین کے لیے محنت ہوگی. اللہ اور رسول سے جنگ جاری ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا قوم کو، کوئی احساس نہیں بیدار ہو رہا. ادھر غصہ آئے گا تو یہ حمیت بیدار ہوگی، تو دین کے غلبے کی جد و جہد کروں گا. یہ بے حیائی کا طوفان جو گھروں میں پہنچا ہوا ہے، تعلیم اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا، اس پر غصہ آئے گا تو کچھ حیا کی حفاظت کی کوشش ہوگی، ایمان کی حفاظت کی کوشش ہوگی. ادھر آئی نہیں رہا لوگوں کو. اور امت کی ماں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے ذاتی امور اور معاملات میں اللہ کے پیغمبر بدلہ نہیں لیتے تھے کسی سے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غصہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج نہیں آ رہا ہمیں، تبھی تو ستیہ ناس ہے ہمارا. اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے. تو یہ فطری جذبہ ہے، صحیح جگہ آنا چاہیے غصہ. اسی طرح اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک خواہش رکھی ہے، شہوت کا معاملہ ہے، اس خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ عطا فرمایا، جو کہ مطلوب ہے، تاکہ انسان کی خواہش کنٹرول انداز میں، جائز حدود میں پوری بھی ہو، اولاد کا بھی حصول ہو، گھر گھر ہستی کے معاملات چلیں، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے. زنا تو برباد کرتا ہے صحت کو بھی، عقیدے کو بھی، اخلاق کو بھی، گھر کو بھی، معاشرے کو بھی، پوری سلطنتیں برباد کر دیتا ہے. زنا سے تو نسل انسانی کا قافلہ آگے تھوڑی بڑھے گا. تو جذبہ پوٹنٹ ہے، بالکل صحیح ہے، یہ خواہش رکھی اللہ تعالیٰ نے، بڑی بامقصد رکھی، پورا کرو نکاح کے پاکیزہ بندھن سے، نہ کہ زنا کے ذریعے. اسی طرح بندہ چاہتا ہے میں نمایاں ہو جاؤں، بندہ چاہتا ہے میری کوئی ویلیو ہو، بندہ چاہتا ہے کہ میری کوئی اپریسیشن ہو. اللہ کہتے تیری اپریسیشن ہوگی، تجھے نمایاں بھی کر دیا جائے گا. تو نمایاں ہونا کدھر چاہتا ہے؟ ادھر کے ہوتا تو یہ طے کر لے، ادھر کتنا بنا لے، کتنا لے لے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والی بات آ گئی. تو یہ جذبہ بھی فطری ہے، دین نے کچلا نہیں ہے اس کو. کمپٹیشن کا جذبہ، مسابقت کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ، یہ پسندیدہ ہے، مگر خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، مخلوق کے کام آنے کے کاموں میں، اس میں آگے بڑھو. تو ادھر کمپٹیشن ہے، آدھے گھر کا مال لے کر چلے، لیکن صدیق اکبر کو جب دیکھا پورے گھر کا لے آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ مجھ سے آگے ہی آگے. لیکن جذبہ مناسب ہے، یہ مطلوب ہے، لیکن صحیح رخ پر ڈھالو. فاستبقوا الخیرات، آپ دیکھیں نا دولت کمانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ماموں بھانجا ماموں کو قتل کر دیتا ہے، جائیدادوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، عام سی بات ہے ہمارے یہاں. تو پھر معاشرے کا یہ بڑا غرق ہونا جو آج ہو رہا ہے. لیکن اگر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، تقوی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، نفع کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، تو آج یہ حشر ہوگا اس معاشرے کا جو ہو رہا ہے. پھر تو دینے والے ہاتھ ہوں گے، چھیننے والے تھوڑے ہوں گے، دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے. سات یا بارہ گھر، دو روایات ہیں، سات گھروں سے کھانا چلے گا تو آٹھویں گھر پہنچ جائے گا، بھائی برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے، تو آگے والے کو دے دیتے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ معاشرہ تھا کبھی، اسی زمین پر یہ معاشرہ تھا، اس قرآن کے نتیجے میں جو معاشرہ بنا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو معاشرہ بنا، وہ معاشرہ تو یہ تھا. آج چھیننے والے بڑھ گئے، لوٹنے والے بڑھ گئے، خوف خدا دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی آبیاری نہیں ہے، قرآن سے دوری کا معاملہ ہے، یہ ہے ہمارا مسئلہ ہے. بہرحال کیا بات آئی، فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آگے یہ بھی فرمایا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. آخرت کا یہ بیان دو اعتبارات سے ذہن میں رہے، اس میں خوف بھی رہے، اگر غلط حرکتیں کر رہا ہوں دنیا سے بچ جاؤں گا، اللہ سے نہیں بچوں گا، گناہ کر رہا ہوں، لوٹ مار کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکے ڈال رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، قوم کو بیچ رہا ہوں، گلا دبا رہا ہوں، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آگے اللہ فرما رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ڈراوا بھی ہوتا ہے، اور تم خیر کا عمل کر رہے ہو، چاہے لاکھ دنیا میں تمہارے سامنے نتیجہ نہ آئے، لاکھ تمہاری خیر کی بات، تمہاری نیکی کی بات، تمہارا بھلائی کا عمل، اس کا کوئی اپیرنٹلی کوئی نتیجہ تمہارے سامنے نہ آئے، پریشان نہ ہونا، تم نے پیش کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے. وہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور وہ قادر ہے کہ تمہارے اعمال کا بھرپور اجر تمہیں عطا فرمائے. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. ضمن ایک نقطہ پہلے بھی کبھی بیان ہوا ہوگا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے نا، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا قصہ بھی ہے، کشتی کا توڑ دیا جانا، بچے کا قتل کر دیا جانا، اور بغیر اجرت دیوار کا درست کر دیا جانا. وہ آخری نقطہ کیا ہے، وہ دیوار کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی. یعنی وہاں کیا تھا؟ خزانہ. اور قرآن پاک کہتا ہے وکان ابوہما صالحا، دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ کیا تھا؟ وہ نیک آدمی تھا. باپ کی نیکی اولاد کو کام آئے، اس کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین نے. عام طور پر لوگوں کی فکر ہے کہ میں جائیداد چھوڑ کر بچوں کے لیے جاؤں، پیسہ چھوڑ کر جاؤں، ٹھیک ہے، وراثت کی تقسیم کا حکم قرآن پاک میں تو کچھ بچے گا تو تقسیم ہوگا نا، یہ بات اپنی جگہ پر، مگر امت یا اسلاف نے یہ سمجھا کہ نیکیاں چھوڑ کر جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ. چنانچہ لکھا ہے کہ چند نوافل ادا کیے، ذرا تھک گئے، دو اور ادا کر لی، اللہ بھی راضی ہو اور پیچھے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو آج میں اپنی اولاد کو بھی جو آپ تحفہ بہترین دے کے جا سکتے ہیں نا، وہ آپ کا میرا خود نیک بننا ہے. ایک ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے نیک ہو جائے، اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، عجیب نقطہ ہے. ہم یہ تصور ٹھیک ہے، حدیث بتاتی ہے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور نہیں بھائی، ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیکی ان کو بھی فائدہ دے گی، ان کی اولاد کو بھی فائدہ دے گی. یہ قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے، وکان ابوہما صالحا. تو اگر اپنی اولاد سے ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں گفٹ دے ہمارے مرنے کے بعد کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آج آپ اور میں جیتے جی بھی خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ اس کے طفیل ہماری اولاد کو اللہ دنیا میں بھی آسانی، راحت اور عافیت عطا فرمائے گا، اور اتنے معجزانہ طریقے پر کہ جناب خضر کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دیوار کو درست کروا دیا تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ خزانہ وہاں سے نکال لیں. اب آئیے عشرہ ذی الحجہ، سورہ فجر کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کے بارے میں تفسیری اقوال زائد ہیں. البتہ معروف بات یہ ہے کہ والفجر، سورہ فجر کے آغاز میں، یہ مطلق ہر دن کی صبح اور فجر، اس کا تعلق، اس کا ذکر بھی ہے، اور ایک مراد دی کہ یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ جب ہم عید مناتے ہیں، اس کی صبح، اس کی فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. ولیال عشر، یہ ہے دس راتوں کی قسم یہ ذلحجہ کے اعتبار سے، کبھی رات و لیال جو ہے وہ اس ذکر پورے 24 گھنٹے کے بیان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم اٹھائی، اس سے ایک مراد دی گئی ہے کہ ذلحجہ کی 10 ابتدائی راتیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور پھر ضمناً یہ ہے کہ 10 راتوں کی قسم اٹھانے سے ایک مراد یہ پورے 10 دن ہیں، دن رات ملا کر یہ پہلا عشرہ ذلحجہ کا۔ اس کے بارے میں 1 سے زائد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، جن میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سال بھر بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ذلحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ بڑی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی آپ کو ملے گی، معروف حدیث ہے، لیکن اکثر جو لوگ سال بھر کے نمازی بھی ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی اس کی طرف التفات توجہ کا معاملہ کم دکھائی دیتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سال بھر میں بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل، 10 دن سے مراد 10 دن رات، یہ پورا عشرہ، پہلا عشرہ، عشرہ ذلحجہ کا یہ مراد لیا گیا۔ ایک روایت جس پر بعض محدثین نے ضعف کا بھی حکم لگایا، البتہ ضعف کا حکم یعنی وہاں سے عقیدہ حکم نہیں لیا جاتا، فضائل میں بیان کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ ہر دن کا روزہ گویا سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر رات میں عبادت کے لیے اہتمام کرنا گویا ایسے کہ بندہ شب قدر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہو۔ تو دن کے روزوں کی بھی فضیلت الگ سے اور رات کے قیام کی فضیلت بھی الگ سے بیان ہوئی۔ ایک دلچسپ نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ بحث مفسرین اور علماء میں رہی کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذلحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ پھر اگلی بحث چلتی ہے، راتیں ادھر کی افضل ہیں کیونکہ قدر کی رات وہاں رکھ دی گئی، اور دن اس سے زیادہ افضل ہیں ادھر ذلحجہ کے۔ یہ بھی مفسرین کے درمیان اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ راتیں ادھر کی افضل اور دن ادھر کے افضل، لیکن مطلق اگر بات کریں تو یہ پورا عشرہ بہت قیمتی ہے، اجر کمانے کے اعتبار سے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ان ایام میں روزوں کا اہتمام فرمایا، اور آپ نے احادیث میں تذکرہ فرمایا کہ دن کا روزہ اور رات کے قیام کا اہتمام کرنا۔ پھر جو عرفہ کا روزہ ہے یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کی مزید فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عمل اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو نہ وہ اب ناخن کاٹے نہ کوئی بال تراشے، اور جب وہ اپنی قربانی کے عمل سے فارغ ہو جائے تو پھر یہ بالوں کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا تراشنا، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ مسنون عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نماز ہی نہیں ادا کرتے، ناخن بڑھا لیے اور مونچھیں صاف نہیں کر رہے ہیں، بھئی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی حدیث مبارک میں یہ لکھا ہے، تو حدیث مبارک میں اگر یہ لکھا ہے تو قرآن مبارک میں نمازوں کی فرضیت لکھی ہوئی۔ تو دین کیا ہے؟ جو شے جس مقام پر، اس کو اس مقام پر رکھا جائے۔ قربانی کے جانور کے لیے پورا ایک ہفتہ لگا کر لا کر خرید کے جانور ذبح کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز فرض ادا کرو۔ یہ گڑبڑ ہم کر رہے ہیں نا، تو پھر کیا رسمیں ادا کر رہے ہیں ہم لوگ، ریچولس ادا کر رہے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ سب کو نظر آ رہے تو چلو یہ میں کر لوں۔ بھائی دین اس کا نام نہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، دین اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اور اللہ کے رسول کو کیا اچھا لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی طرف ہماری توجہ کا معاملہ رہنا چاہیے۔ تو یہ عمل بتایا گیا۔ اسی طرح بہرحال یہ امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو صاحب استطاعت ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو صاحب استطاعت نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا علیہ السلام، یہ چاند نظر آ گیا ذلحجہ کا، جو قربانی کی وسعت نہیں رکھتا وہ بھی یہ کام کر لے، ناخن نہ کاٹے اور بال نہ تراشے، اور جب عید کا دن آ جائے تو بال بھی تراش لے اور ناخنوں کو بھی کاٹ لے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کو، اس عمل کی توفیل اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک نقطہ اور اس میں ہے گہرا، وہ یہ ہے، اکثر علماء نے بیان فرمایا کہ ان ایام میں حجاج ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو حالت احرام میں کچھ پابندی آ جاتی ہیں، وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بھائی امت میں سے اس سال کہہ رہے ہیں 20-25 لاکھ لوگ ہوں گے، اب 2 ارب کی امت میں سے 20-25 لاکھ لوگ وہاں پہنچ سکیں گے، باقی 2 کروڑوں نہیں پہنچ سکیں گے، تو کیا اللہ خالی یا صرف صاحب استطاعت لوگوں کا رب ہے؟ کیا جو صاحب استطاعت نہیں ان کا رب نہیں ہے کیا وہ؟ نہ نہ ان کا بھی رب ہے وہ. تو ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ وہ جو حاجی جا رہے حالت احرام میں ان پر تو پابندیاں زیادہ ہیں، تم یہ دو پابندی اختیار کر لو کہ ناخن نہ کاٹو اور بال نہ تراشو، تو ایک مشابہت ان جیسی ہو جائے گی. تو جب مشابہت ان جیسی ہو جائے گی تو جو رحمت اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرما رہا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کچھ حصہ رحمتوں کا تمہیں بھی عطا فرما دے گا. تو یہ بھی ایک نیت بندہ اس میں کرے، یہ حکمت ہے. اصل بات ہے اللہ کے رسول کی تعلیم. تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، جب قربانی پیش کر لے پھر یہ کام کر لے، اور جس کی وسعت نہیں ہے وہ بھی یہ کام کر لے، اور جب قربانی کا دن آئے تو یہ اپنے بال کاٹ لے، ناخن تراش لے، تو اس کو بھی انشاءاللہ قربانی کا اجر ملے گا. اور جہاں تک قربانی کا تعلق، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر کلام بھی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو استطاعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ راہ خدا میں قربانی پیش نہیں کرتا، ہمارے مسلح پر حاضر نہ ہو، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے پھر وہ. اتنا اہم حکم ہے شریعت کا. اور آج کل لوگ کیا ہے جی، پوری پاکستان قوم مقروض ہے جناب، مقروض پر قربانی نہیں ہوتی، ہم قربانی نہیں کریں گے. سبحان اللہ، مقروض جو ہیں وہ دن رات کھا پی رہے پی رہے ہیں، اور جناب 10-10 جوڑے بھی سل رہے ہیں، اینڈرائڈ فون بھی چینج ہو رہے ہیں، آئی فون بھی چینج ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے چھوٹے سے بڑے فلیٹ میں بھی جا رہے ہیں، ساری دنیا جا کے کام چلے، مگر یہ قوم مقروض ہے، اس پر قربانی واجب نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک عقل پرستوں کا فتنہ ہے، جناب میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے جناب کولر لگا لیا، میں غریبوں کو پانی پلاؤں گا. تو کیا سال کے 360 دن تم کیا تمہیں موقع نہیں ہے غریبوں کو پانی پلانے کا، کولر لگانے کا؟ قربانی کے دن میں تمہیں یاد آ رہا ہے؟ اور بھائی دین میں عقل نیچے ہے اور حکم اوپر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث واضح صلی اللہ علیہ وسلم، یوم النحر قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اس دن خون بہاؤ جانور کا. دوبارہ، یوم النحر قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. عقل رکھو اپنی ایک طرف، فرض نماز کھڑی ہوگی، پیچھے بیٹھ کر کوئی جناب میں تو تلاوت کرو، تلاوت کرنا تو بڑا اچھا کام ہے. بھائی تلاوت کرنا بڑا اچھا کام ہے، اس وقت فرض ادا کرو، جماعت ہے یار، جماعت کی نماز میں آگے نماز ادا کرو، یہ ہے دین. تو عقل پرست کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ کولر لگا دیں گے، ہم جو ہے وہ شیڈ لگا دیں گے، ہم یتیموں کو پیسے دے دیں گے، پورا سال پڑا یتیموں کی کفالت کے لیے، پورا سال پڑا ہے بیواؤں کی کفالت کے لیے، پورا سال پڑا ہے شیڈ لگانے کے لیے، پورا سال پڑا ہے کولر سے پانی پلانے کے لیے، ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ قربانی کا عمل کرنا ہے. نہیں جناب بڑے خرچے اس میں ہو جاتے ہیں، تو فحاشی اور یعنی پہ جو کروڑوں اربوں خرب و خرچ ہو رہے ہیں، شادی بیاہ پہ جو کروڑوں اربوں خرچ ہو رہے ہیں، جو گناہ کے کاموں پر کروڑوں اربوں خرچ ہو رہے ہیں، اور جو فضولیات کے اوپر، تعیشات کے اوپر اور لگژریز کے اوپر خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اللہ کا دین یہ رہ گیا کہ نظر آتا ہے کہ جناب یہ بڑا اکنامک ایشوز ہے، اکنامک پریشرز ہیں، اس وجہ سے قربانی ہم نہیں کر رہے. بھائی اپنی عقل کو ایک طرف رکھا جائے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، قرآن کہتا ہے جھکو اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے جھکو. جیسے رمضان میں سمجھ آتی ہے نا بات کہ یہ پانی سامنے موجود ہے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ حلال ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا اب یہ پانی حرام ہو گیا ہے، اب کہہ دیے مت پیو تو نہیں پی سکتے. بس افطار کا وقت ہے، 10 منٹ پہلے بیٹھے وہ کھانا پینا رکھا ہوا، ہاتھ نہیں لگا سکتے، افطار کا وقت ہو گیا، بسم اللہ پڑھو کھا لو. اصل اللہ کا حکم ہے. عرفات کا میدان ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، عرفات کا میدان ہے، اللہ سے دعائیں مانگی، سب کچھ ہو گیا، یہ غروب آفتاب ہو گیا، غروب کے ساتھ کون سی نماز کا وقت ہو جاتا ہے؟ مغرب. آج چھوڑ دو نماز، چھوڑ دو اور جاؤ مزدلفہ میں، اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو. جب کہیں نماز ادا کرو تو یہ حکم ہے اور یہ دین ہے، اور جب کہیں نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دو، یہ دین ہے. اصل اللہ کا حکم ہے، عقل بعد میں آئے گی ہماری، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو بھائی ان ایام کی بھی قدر کیجئے، اور ان ایام میں اعمال میں، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے تحریکی لوگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے جناب، کہ جناب وہ امت کو انقلاب کی فکر کرنی چاہیے، انقلاب کی جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام بالکل کرنا چاہیے. بھائی سب سے بڑے انقلابی کون ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام. انہوں نے ہر سال مدینہ شریف میں قربانی پیش کی ہے 10 سال، اور اللہ کے رسول نے احادیث بیان فرمائی ہیں ان ایام کی فضیلت کے بارے میں. ان سے بڑا کوئی انقلاب لانے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی انقلابی اور تحریکی لیڈرشپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ باتیں بھی ہم سمجھائیں، اس اعتبار سے ہمیں توازن کی ضرورت ہے. اور یہ اعمال کیا ہیں؟ ان میں سے اکثر حصہ نفل ہے قربانی واجب کے درجے میں، مگر یہ سارے نفل اعمال کیا ہیں؟ ان سے بندے کو تقویت ملتی ہے، بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے. اللہ کا قرب پائے گا تو اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہوگا اس کے لیے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ اور محنتیں آگے کر سکے گا. باقی قربانی کا فلسفہ وہ کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے راہ میں پیش کرنا، وہ آئندہ بھی بات آ جائے گی. لیکن ابھی ایک جملہ آیا کہ جناب عقل نیچے دین کا حکم اوپر ہے. آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ آج لوگوں کو وہ اسکالرز پسند ہیں جو لاجیکل بات کریں، اور پھر آگے بات چلتی ہے لاجک کی بات ہونی چاہیے، ایتھکس کی بات ہونی چاہیے. آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتا رہا ہے اور وہی ہے اللہ کی طرف سے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. 100 برس کے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام، برسوں کی دعاؤں کے بعد اکلوتا ایک بیٹا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے، اور ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل، وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذبح کر دو. از اٹ لاجیکل؟ سوچیں کبھی، از اٹ لاجیکل ٹو سلاٹر یور اون سن وتھ یور اون ہینڈس؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور وہ بھی اکلوتا ایک، چلو 10 ہوتے نہیں، ایک اکلوتا، اور وہ بھی بڑھاپے میں. ایتھکس؟ از اٹ ایتھیکل ٹو سلاٹر یور اون سن وتھ یور اون ہینڈس؟ یہ اخلاقیات پر پوری اترنے والی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تم؟ اللہ اکبر. بڑا پیارا جملہ کسی صاحب نے لکھا انگریزی کے ایک تفسیر میں، دا کمانڈمنٹ آف اللہ از بیانڈ ایتھکس. تمہاری عقل ایک طرف رہے، تمہارا ایتھکس ایک طرف رہے، اللہ کا حکم اوپر ہے. یہ قربانی کا اصل، اپنی محبوب ترین شے کو پیش کر دینا، تو اس کی بھی فکر کرنا. اور پھر اللہ نے یہ ساری قربانی کے مراحل سے گزارنے کے بعد اور امتحانات سے گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا، انی جاعلک للناس اماما. اب اللہ فرماتا ہے، ابراہیم میں تمہیں امامت دے رہا ہوں. آج امت امامت کی منصب پر ہے؟ کدھر ہے؟ آج تو ہم سلاٹر ہو رہے ہیں، میسیکر ہو رہا ہے ہمارا. ہیروشیما سے زیادہ برسا دیا گیا ہے بارود چھوٹے سے علاقے پر فلسطین کے، اور ان لوگوں کی بدماشی دیکھیے. امریکی کانگریس کیا کہتی ہے؟ جناب ہم جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کے خلاف بل پاس ہو گیا ہے، اس کے ججز کو یہ ہم سہولیات نہیں دیں گے. اور وہ آگے سے کہتے ہیں نتن یاہو کو ہم اپنے آپ بلا کر جو اس سے گفتگو کروائیں گے. امت کدھر ہے آج؟ کوئی امت میں سے کھڑا ہو کر اسماعیل ہانیہ کو بلا کر اپنی پارلیمنٹ میں کروا سکتا ہے خطاب؟ مظلوموں کی لیڈرشپ کو بلا کر، وہ ظالموں کی لیڈرشپ کو بلا کر اپنے یہاں کہہ رہے کہ ہمارے آ کر جو نتن یاہو خطاب کرے. اور یہ 2 ارب مسلمان، ان کے 56 مسلم ممالک، کدھر ہے ہماری امامت آج؟ کدھر ہے ہماری لیڈرشپ؟ کیوں؟ آج ہم اپنی محبوب شے کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے کو تیار نہیں. آج وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں. ہاں میرا پیٹ ہے، میرا گھر ہے، میرا کیریئر، میرا پروفیشن، وہ اب سیف ہو جائے، میرا مال، میرا مفاد. امت جائے تو جائے، یہ نیچے سے اوپر تک کا مسئلہ ہے. تو یہ قربانی تو کھڑا کرتی ہے بندے کو، یہ قربانی، یہ امتحانات سے گزرنے کا عمل، یہ امامت کے منصب پر بندے کو کھڑا کرتا ہے. تو یہ قربانیاں بھی اگر پیش کرنی ہے تو یہ مقصد سامنے رہے، ورنہ جانور پورے سال ہمارے ذبح ہوتے ہیں، گوشت ہم پورا سال کھا رہے ہوتے ہیں. یہ خالی گوشت کا تہوار نہیں ہے کہ گوشت کی ریل پیل ہو جائے گی، عام دن میں 1 کلو گھر میں ہوتا ہے، 10 کلو ہمارے گھر میں آ جائے گا. عام دنوں میں سادہ گوشت ہوتا ہے، ذرا اچھے آئٹمس اس کے اندر بن جائیں گے. نہ نہ، اس سے بڑھ کر کوئی شے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامت کا اعلان فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو بہرحال ان ایام کی قدر کرنی ہے، ان ایام اعمال کی قدر کرنی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو پورے سال کے نمازی، اور وہ لوگ جو تحریکی زندگی گزار رہے ہیں، دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہوئے. آج وہاں بھی یہ خال خال کہیں نظر آتا ہے اس کا اہتمام. اور صحابہ کے ہاں تکبیرات کا عمل تھا، بازاروں میں جا کے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تو وہ 9 ذی الحجہ سے آغاز ہے نا، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک وہ تکبیرات تشریق تو ہیں. اس پورے عشرے میں بعض صحابہ کرام با آواز بلند بازاروں میں جا کر، اس کا عربوں میں ہے، ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے، تکبیرات کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور پھر یاد رہے کہ تکبیر کے تقاضے کیا ہیں. ایک یوم تکبیر ہم نے منایا، وہ کراچی میں بات کر چکا ہوں. کیا یوم تکبیر منایا ہم نے؟ ہاں، کیا ہم نے اس ایٹم بم کا کیا؟ کیا ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی کا کیا؟ آج وہ جرات ایمانی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو کوئی دھمکی دے سکیں. تو تکبیر کا مطلب یوم تکبیر کی چھٹی منانا نہیں ہے. اور تکبیر فقط اللہ اکبر کی صدائیں نماز میں آ گئی، اقامت میں آ گئی، نعمت اللہ کی غیر مسلم میں تو یہ بھی نہیں سن سکتے. لیکن تکبیر کا مقصد اللہ اکبر کہنا نہیں، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی محنت کرنا، اللہ کو اپنی ذات پر بڑا کرنا، اپنے گھر میں بڑا کرنا، اس کے حکم کے نفاذ کی محنت کرنا.
ہمارے بازار میں اللہ کا حکم بڑا ہو، ہماری پارلیمنٹ میں اللہ کا حکم بڑا ہو، ہماری عدالت کی کرسی پر اللہ کا حکم بڑا ہو، ہمارے سپہ سالار کی کرسی پر اللہ کا حکم بڑا ہو، ہمارے معاملات دنیاوی کے اندر اللہ کا حکم بڑا ہو، یہ تکبیر کا تقاضا ہے۔ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو کراچی میں میں نے مشاہدہ کیا، غیر مسلم جو جمع دار ہوتے ہیں نا، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے، جہاں ان کی جھاڑو اور سامان رکھا ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کھولتے ہیں تالا، وہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتے، ہم کو صرف دیکھتے ہوئے تو بسم اللہ، تو وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ دے گا عید کے دن جو یہاں پہ رہتا اللہ اکبر، تو یہ کفایت کر جاتا اللہ اکبر کہنا، اللہ کو بڑا ماننا۔ اور اس سے اگلی بات، وربک فکبر، رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ لغوی ترجمہ تو بڑا عجیب ہے اس کا، تشہیر کا مطلب ہے پھیلانا، تسہیل کا مطلب ہے آسان کرنا، ٹو میک سم تھنگ ایزی، تکبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا کرنا۔ لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ بنے گی بڑا کرنا، مگر احتیاطی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ تو قربانی کے جانور میں بھی پھیریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا اللہ کو بڑا مان کر اپنی خواہشات پر بھی چھریاں پھیریں گے؟ حرام کے راستوں پر چھریاں پھیریں گے اور اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تب جا کر امامت ملتی ہے۔ یہ ہے جو پورا فلسفہ سیدنا ابراہیم کی تاریخ میں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی کلام ہوگا، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتاب چاہ ہے، فلسفہ قربان و عید الاضحیٰ۔ ہمارے بعض ساتھ یہ کام کرتے ہیں، جب وہ اپنے دوست احباب کے ہاں گوشت لے کے جاتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں، ہونا چاہیے غریبوں میں بھی تقسیم کریں، دوست احباب کو بھی دیں اور اپنے ہاں بھی استعمال کریں، تو جب وہ گوشت لے کر جاتے تو ساتھ ساتھ یہ کتابچہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ یہ بھی دعوت کا ایک ٹول بنتا ہے کہ بھائی قربانی تو کر لی، مقصد کیا تھا، اس کا حاصل کیا تھا، اور یہ قربانی کیا پیک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ وہ پورا منظرنامہ ان کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی، اور پھر امامت کا منصب ان کو عطا کیا جانا۔ یہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتاب ہے، میں گزارش کروں گا کہ استفادہ کیجئے، تقسیم کیجئے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، تو یہ فلسفہ قربانی بھی واضح ہو اور امامت کا منصب کا ملتا ہے اس کی بھی وضاحت ہو۔ اور آج امت سے تقاضا کیا ہے؟ اس امامت کے منصب کو واقعتاً حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ یہی قربانی ہیں، یہ راہ خدا میں قربانیاں سے گزر کر، امتحانات سے گزر کر، پھر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں عطا ہوگی، وہ واقعتاً قوت کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے۔ آج دنیا ہم سے باتیں کر رہی، کیسے مجرم ہے یہ امریکنز اور یہ برطانیہ والے، یہ کس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلوں کو ایک طرف، یو این او ایک طرف، وہ ان کی کنیز بنی ہوئی، اور دھڑلے کے ساتھ بدماشی چل رہی، دھڑلے کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں امت خاموش بیٹھی پڑی۔ ہمارے حکمراں، ہمارے مقتدر، اب تو ہم یہی بات کریں، آٹھ مہینے سے یہ باتیں کرتے ہیں، باتیں تو خوب ہوگی، ہم اقدام کی ضرورت ہے، اور وہ اقدام کرنے کے لیے ہمارے حکمراں اور ہمارے مقتدر طبقات تیار نہیں ہو رہے۔ ہم اسی کی توجہ دلا رہے ہیں، ان سے مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے، ان پر پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے، ان سے زوردار ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ کافر جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، وہ امریکہ جو ہے نتن یاہو کا ساتھ دینے کے لیے، وہ کانگریس نتن یاہو کا ساتھ دینے کے لیے، وہ ساری حدیں پامال کر چکے ہیں اور ان کا مکرو چہرہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کی غیرت کدھر ہے؟ ان کی حمیت کدھر ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ ہمارا مستقل تقاضا، مستقل مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق بھی دے، اور جو اس کی تکبیر کے تقاضے اور جو امامت کے تقاضے، اس امت کی امامت جو اس اللہ نے عطا فرمائی، اس کے تقاضوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔